بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجلس عبادت مسلمین کے امور بین الملل کے مسئول حدود الاسلام سید صفقت شرازی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں.
شکریہ.
شرازی صاحب مختلف تبلیغاتی اور اجتماعی معاملات کے حوالے سے عرصہ دراز سے شام میں مقیم ہیں اور آج ہم البلاغ کی طرف سے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور اسی حوالے سے ہم جدید اسلامی بیداری کے حوالے سے کچھ سوالات اور پاکستان کے حوالے سے کچھ سوالات کرنا چاہیں گے آپ سے. اس میں ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ مشرق وسطی میں جاری اسلامی بیداری کی تحریکوں کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ البلاغ کا کہ آپ جو اس فیلڈ میں یہ خدمات انجام دے رہے ہیں اس کی اس وقت یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ جو اس وقت عالم اسلام کی بیداری ہے اس سے پہلے بھی کئی تحریکیں اٹھیں اور کئی انقلابات عالم اسلام کے اندر آئے، لیکن آخری گزشتہ تقریباً ایک ڈیڑھ سال سے جو ہم عالم اسلام کے اندر ہیجان دیکھ رہے ہیں، جو انقلاب دیکھ رہے ہیں، شاید یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ایک دیرین جو جس ذلت کے اندر وہ رہ رہے تھے، ان کی گردنوں پر ظالم اور جابر حکمران مسلط تھے، ان کے معاشرے کے اندر، ان کے ماحول کے اندر ایسے قوانین عملی طور پر نافذ تھے جو قرآن اور سنت کے مخالف تھے، اسلامی ممالک کے اندر اسلامی اصولوں کی پاسداری نہیں ہوتی تھی، اسلامی معاشرے کے اندر سرعام لوگ شراب بھی پیا کرتے تھے، قرآن کی مخالفت ہوتی تھی، سنت کی مخالفت ہوتی تھی، لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے پرمٹ لینا پڑتا تھا، حکومتوں کو بتانا پڑتا تھا کہ ہم آج فلاں مسجد میں نماز پڑھیں گے، اس کے بعد وہ جا سکتے تھے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کے مختلف اداروں کے اندر پردے کی پابندی، نماز پڑھنے کی پابندی، بہت سے مسائل تھے اور لوگ بڑے عرصے سے اس چیز کو برداشت کر رہے تھے، لیکن شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اب ایک امر حقیقت بن چکا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کوئی تبدیلی لا سکیں. لیکن اسرائیل کی دو شکست جو اس خطے کے اندر ہم نے دیکھی ہیں، ایک 2000 کا جنوبی لبنان سے بھاگنا اور اس کے بعد 2006 میں جو اسرائیل کو حزب اللہ نے، مقاومت اسلامی لبنان نے جو شکست دی ہے، اس کے بعد بالخصوص عرب دنیا کے اندر لوگوں کے حوصلے بڑھے ہیں اور جو خوف تھا ان کے ذہن سے اترا ہے. پہلے وہ خوف زدہ تھے، وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ امریکہ کے بنائے ہوئے نظام کو شکست دی جا سکتی ہے، یا ایک ملک کے اندر چند لوگ یا ایک گروہ یعنی یا پوری عرب دنیا مل کر بھی اسرائیل کو یا امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل کا حقیقی دشمن، نہ کہ امریکہ اور اسرائیل کے بنائے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے مصنوعی دشمن کہ جن کے خلاف وہ پہلے جنگ کرتا رہا ہے اور لوگوں کے اوپر روب ڈالتا رہا ہے، پہلی مرتبہ جب ان کے اپنے حقیقی دشمن سے جنگ ہوتی ہے تو ان کو وہاں شکست فاش ملتی ہے. اور اس کے بعد پھر غزہ کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ مٹھی بھر مجاہدین نے اسرائیل کو بالکل وہ جواب دیا اور وہ مقاومت اور وہ بصالت کی کہ دنیا دنگ رہ گئی کہ ایک محاصرے کے اندر رہنے والی قوم نے کس انداز سے اپنے حق کا دفاع کیا اور تمام اسرائیلی اہداف جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہ کر سکے. جب لبنان اور غزہ کی یہ حالت مصر کے مسلمانوں نے دیکھی، تونس کے مسلمانوں نے دیکھی، لیبیا کے مسلمانوں نے دیکھی، تو ان کے اندر بھی ایک احساس پیدا ہوا کہ ہم بھی اب کافی ہو گیا، ہم نے کافی عرصہ ذلت برداشت کی، کب تک یہ برداشت کریں گے. وہ سڑکوں پہ نکل آئے، وہ میدان تحریر میں آ گئے مصر کے اندر، وہ لولو میدان میں بحرین کے اندر آ گئے، انہوں نے اپنے حق کی بات کی. کیونکہ اس وقت دنیا کے تمام تر حالات ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک چیز اگر کہیں واقع ہوتی ہے تو اس کے اثرات یقیناً دوسرے ممالک پہ بھی ہوتے ہیں. تو اس بیداری کا اصل شاید جو ہے نا محور اور مرکز یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر جو ایک خوف چھایا ہوا تھا، جو وہ خوف اب اتر گیا ہے، جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم بے بس ہیں، انہیں احساس ہو گیا ہے کہ اگر ہم کوشش کریں تو ہم بڑے سے بڑے تاغوت کو شکست دے سکتے ہیں.
اسی سلسلے میں دوسرا سوال کہ کیا شام میں گزشتہ کچھ عرصے سے جاری مظاہرے وغیرہ بھی اسلامی تحریک کا حصہ ہیں؟
جی، شام کے اندر جو مظاہرے آپ نے میڈیا پر دیکھے اور وہاں جو شورش شروع ہوئی، بیسیکلی اگر انصاف کے ساتھ دیکھا جائے تو وہاں یہ باہر سے کی گئی کوششوں کا نتیجہ ہے. شام کی عوام, میں اس ملک میں بڑے عرصے سے رہ رہا ہوں, ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں, وہ بڑے باشعور ہیں. انہوں نے اس 2000 کی فتح ہو یا 2006 کی فتح ہو, انہوں نے اس کے ہر لمحے کو بڑے نزدیک سے دیکھا ہے, اور وہ اپنے حقیقی دشمن کو پہچانتے ہیں. لیکن کچھ لوگ کہ جو امریکہ کے غرب کے اور خطے کے اندر جو امریکہ کے نوکر یا امریکہ کے نمخار حکمران اس وقت خلیج کے ممالک پر مسلط ہیں یا باقی عالم اسلام کے اوپر مسلط تھے, ان لوگوں نے مل کر سوچا کہ ہم نے اس سے پہلے شام کی حکومت پر ہر قسم کا جو پریشر تھا وہ بھی ڈالا, جو سیاسی رشوت ہوتی ہے وہ بھی ہم نے پیش کی کہ آپ اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بنیں, آپ ان جہادی قوتوں کا ساتھ چھوڑ دیں, آپ غزہ اور فلسطین کے مجاہدین جتنے بھی فسائل ہیں آپ ان کی پشپنائی کرنا چھوڑ دیں, آپ حق کی پشپنائی کرنا چھوڑ دیں, آپ مقاومت لبنان کی پشپنائی کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ شام اس خطے کے اندر اس کا ایک محوری دور رہا, کردار رہا ہے, آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے اس کا ہمیشہ کردار اس خطے کے اندر مشرق وسطی کے اندر ہمیشہ محوری رہا ہے. اور یہ جو حکومت موجود ہے حقیقت میں یہ مقاومت, یعنی مقاومت کا ایک سیاسی طریقہ ہے کہ ان لوگوں نے وہ عملی طور پر اسلحے کے ساتھ آخری ان چند اشروں کے اندر جنگ نہیں کی, لیکن سیاسی میدان میں انہوں نے ہر لحظہ اور ہر وقت امریکہ کے ساتھ جنگ بھی کی ہے, سیاسی میدان میں اور مختلف میدان. سوریہ کا محاصرہ آج سے نہیں, گزشتہ 30 سال سے سوریہ کا محاصرہ کیا جاتا رہا ہے, اور یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے. آخر میں انہوں نے چاہا کہ ہم میڈیا کی یلغار کے ذریعے لوگوں کو حکومت کے خلاف کریں اور لوگوں کو غلط حقائق بتائیں, اور جس کے ہمارے پاس بہت سے شواہد ہیں جو ہم نے بڑے نزدیک سے دیکھے ہیں کہ کس انداز سے جو صحافت کے اصول ہیں ان کو پامال کیا گیا ہے. امانت جو صحافت کا ایک اہم اصول ہے اس کو بڑے برے طریقے سے دنیا کے معروف چینلز نے پامال کی ہے, جن میں الجزیرہ ہے, العربیہ ہے, بی بی سی عربک ہے, اس کے علاوہ اور بہت سے چینلز ہیں. ان خلیجی ممالک کے اکثر چینل جو ہیں وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں تاکہ سننے والا جھوٹ سن کر اس کو سچ کہہ سکے.
اسی کو اضافہ کرتے ہوئے اس میں کہ ان فسادات میں کیا ترکی نے بھی کوئی کردار ادا کیا ہے, اور جبکہ ترکی اپنے آپ کو آخراً یعنی ابھی گزشتہ چند عرصے میں اسرائیل کے مخالف کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ سب سے بڑا اسرائیل کا مخالف ہے.
حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں امریکہ نے اپنی سیاست جو خطے کے اندر قائم کر رکھی تھی اس میں اس نے جس قوت پہ اعتماد کیا اس کا نام سعودی عرب تھا, لیکن سعودی عرب کی ہر ملک کے اندر یہ جو مداخلت تھی اور جو دنیا کے اندر انہوں نے دہشت گردی کی سرپرستی اور پشپنائی کی, اب عرب ممالک ہوں یا مسلمان ممالک ہوں اب برداشت نہیں کر سکتے. آپ نے مصر کے اندر دیکھا کہ مصری جوانوں نے جا کر سعودی عرب کے سفارت خانے کے اوپر حملہ کیا, حالانکہ اگر وہاں دیکھا جائے کوئی مذہبی اختلاف نہیں ہے, لیکن لوگوں کو احساس ہو چکا ہے کہ یہ حکومت حقیقت میں امریکہ اور اسرائیل کے جو بھی اہداف ہیں ان کو کے حصول کے لیے ان کے ساتھ ہمیشہ ہم آہنگی اور تعاون کرتی ہے. اب جب یہ بالکل واضح ہو گئے, اب ان کا چھپنا مشکل ہو گیا, تو امریکہ نے سوچا کہ اب آنے والے دور کے لیے کہ جب یہ دہشت گردی اب لوگ برداشت نہیں کر رہے, آنے والے مستقبل کے لیے کس کو اس علاقے کا ہیرو بنایا جائے, کون ہمارے حقوق کا محافظ اس خطے کے اندر ہو, تو انہوں نے اردوغان کا انتخاب کیا یا ترکی کی اس حکومت کا انتخاب کیا. آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ وہ ترکی کے جنرل کہ جو ہمیشہ ہر حکومت کے لیے خطرہ تھے, حقیقی لوگ وہی حاکم تھے, آج آتے ہیں وہ سارے کے سارے مستفی اس حکومت کے سامنے ہو جاتے ہیں جو بھی مخالف تھے. اس کے علاوہ یہ نہیں بلکہ پہلی مرتبہ وہاں کا وزیر اعظم جو ہے وہ آرمی چیف کو خود منتخب کرتا ہے, یعنی آرمی اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ اب وہاں عملی طور پر جتنے بھی خطرے تھے اس حکومت کے لیے امریکہ نے ان کو ضمانت دی, اور یہ ساتھ کہا کہ اس خطے کے اندر, کیونکہ ایک اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, عالم اسلام کے اندر جو تحریکیں پائی جاتی ہیں ان میں بعض کی بعض گشت آپ کو اخوان المسلمین تک جا کر ملے گی. اخوان المسلمین جب سے ان نے کوشش کی ہے یہ اسلامی حکومت کے احیاء یا خلافت کے احیاء کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. ان کی پوری کوشش ہے کہ خلافت کا احیاء کیا جائے. جب سے عثمانی خلافت ختم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر خواہ ہند کے اندر محمد علی جوہر والی تحریک ہو, مصر کے اندر حسن بنا کی تحریک ہو, یا عالم اسلام کے اندر اخوان کی جتنی بھی کوشش ہوئی ہیں, وہ سارے ان کے سب کا جو ایک نقطہ جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ وہ خلافت کا احیاء چاہتے ہیں. اس کے بعد اس زمانے کے اندر یہ جو مسلح گروہ ظاہر ہوئے ہیں جن کا تعلق قاعدہ اور طالبان اور ان کا بھی ہے, ان کے اندر بھی ایک مشترک نقطہ جس پر ان کا اور اخوان مسلمین کا آپس میں ایک نقطہ اشتراک ہے, وہ خلافت کا احیاء ہے. اب سوچ رہے تھے کہ یہ خلافت اس کی محوریت اور مرکزیت کس کے پاس ہو, تو شاید انہوں نے جا کر اردوغان کو کہا, انہوں نے جا کر ترکی کی حکومت کہا کہ ہم آپ کو وہی دوبارہ جیسے پہلے یہاں عثمانی خلافت تھی ہم آپ کو آپ خلیفہ بنائیں گے اور یہ پورا عالم اسلام آپ کے تابع ہوگا, جو آپ چاہیں گے وہی کچھ کرے گا. جب ان کو اس دفعہ آخری انتخابات میں ان کو فتح ہوتی ہے ان کی تنظیم کو, تو وہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ فتح جو ہے یہ استنبول کی انکرہ کی نہیں ہے بلکہ دمشق کی ہے, بیروت کی ہے, قدس کی ہے, یعنی اور عمان کی ہے, یعنی جہاں تک کسی زمانے میں یہ عرب حکومتیں ہوا عثمانی حکومت کے ذریعے اثر ہوا کرتی تھیں ان تمام دارالحکومتوں کا انہوں نے ذکر کیا. تو اصل میں ترکی ایک ناٹو کے ممبر ہونے کے لحاظ سے, غرب کے قریب ہونے کے لحاظ سے, اور ان کی جو دیرینہ خواہش ہے کہ وہ یورپی برادری کا ممبر بن جائے, مختلف قسم کی ان کو سیاسی رشوتیں دی گئیں. حالانکہ ان کی شام کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے, بشار حکومت نے ان کے ساتھ بڑے اچھے اقتصادی تعلقات قائم کیے, دونوں ملکوں کے سربراہوں کے برابر دور اجات ہوتے رہے. اس کے بعد مشترکہ کئی ایک تجارتی پروگرام اور کئی ایک ایسے پروگرام وہاں شروع کیے گئے جن میں نظر یہ آ رہا تھا, حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے آپس میں جو ویزے کا سسٹم تھا بل اس کو بھی ختم کر دیا, یعنی انٹری شروع کر دی, بغیر ویزے کے ایک شخص ترکی شام جا سکتا تھا اور شام کے لوگ ترکی جا سکتے تھے. ان تمام تر چیزوں کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو اس کا رول تھا وہ انتہائی نیگیٹو تھا, اور چاہتے تھے اگر سیرین عوام بیدار نہ ہوتی, اپنی حکومت کا ساتھ نہ دیتی, ان کی خواہش تھی کہ بنغازی کا نقشہ دمشق کے اندر شام کے اندر بنایا جائے اور ترکی کے ذریعے ناٹو فورسز اس ملک میں داخل کی جائے اور وہاں داخلی جنگ شروع کروائی جائے.
وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے آپ چالی تحریکوں کو اسلامی تحریک کہتے ہیں, اور کن خصوصیات کی بنا پر شام کے مظاہروں کو تحریکوں کو غیر اسلامی؟
میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو باقی ممالک کے اندر تحریکیں ہیں اس کے اسباب ہمارے سامنے ہیں کہ وہ لوگ ان کے اندر, یعنی وہاں ان کے سروں کے اوپر جو حکومتیں موجود تھیں, وہاں جو ظلم تھا, وہ جو استبداد تھا, وہ ہمیں شام میں نظر نہیں آتا. شام کے اندر جو حکومت ہے وہ ہمیشہ سے استعمار کے خلاف اسرائیل کے ساتھ مخلصانہ جنگ کر رہی ہے, جس میدان میں بھی کیوں نہ ہو. پھر شام کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اور وہ حکومت کے ساتھ ہیں, اگر حقیقی لوگ حکومت کے مخالف ہوتے تو اہل سنت جو ایک بہت بڑی اکثریت ہے, ان کے بڑے بڑے مفتیان وہاں موجود ہیں, ان کے بڑے بڑے علماء موجود وہاں موجود ہیں, ان کا دکتور محمد رمضان بوتی ایک روحانی پیشوا اور قائد شمار ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بہت بڑی علمی شخصیات وہاں موجود ہے. کسی ایک شخصیت تو آ کر شام کے اندر اپنی حکومت کے خلاف لوگوں کو کہتی کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, ہم نے دیکھا نہیں, جتنے بھی بڑے بڑے شخصیات ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, مفکرین ہیں, سیاسی ہیں, خواہ حکومت کے اندر ہیں یا حکومت کے باہر ہیں, کسی نے کوئی ایسے موقف کا اظہار نہیں کیا. تو عملی طور پر ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ وہاں جو کچھ بھی ہے, اور پھر ان لوگوں کے نعرے جو سڑکوں پہ آئے ہیں, انہوں نے کوئی اپنے داخلی مسائل کی بات نہیں کی, انہوں نے اپنی داخلی پریشانیوں کی بات نہیں کی. مراکش کے اندر تحریک چلی, مراکش کے صدر نے یا ان کے جو بادشاہ ہیں اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں اپنے قانون کے اندر کچھ اصلاحات کروں گا. جب اس نے اعلان کیا, کمیٹی بنائی, تو وہاں تحریک ختم ہو گئی. اردن کے اندر یہ مسئلہ بنا, بڑے مظاہرے ہوئے, لیکن جب وہاں کے صدر نے یا ملک نے اعلان کیا تو اس کے بعد دستوری کمیٹی بنی, ترمیمات کی بات ہوئی, اس کے بعد کوئی مظاہرہ نہیں ہوتا. لیکن دمشق کے اندر اتنی اصلاحات کی گئی ہیں, قانون احزاب بنا, صحافت کو آزاد کیا گیا, دفعہ 144 پابندیاں سب اٹھا لی گئیں, انتخابات کا وعدہ کر دیا گیا, اور اس کے علاوہ جو عدالتوں کے لحاظ سے جو عسکری عدالتیں وہ تمام ملغا کر دی گئیں اور سول عدالتیں شروع کروا دی گئیں عملی طور پر, اور حکومت نے اپنے ملک کی اصلاح کے لیے جو بھی ممکنہ کوششیں ہوتی تھیں, جو حقیقی عوام کے مطالبات تھے, وہ سارے کے سارے پورے کیے. لیکن اس کے باوجود یہ جو شورش چل رہی ہے نظر آ رہا ہے, اور جو ہم نے عملی شواہد دیکھے ہیں اس میں بیرونی مداخلت ہے. اس میں یہ جتنے لوگ بھی آتے ہیں ان کو اسلحہ بھی باہر سے ملتا ہے, ان کو پیسہ بھی باہر سے ملتا ہے, اور ان وہ اعتراف بھی کر چکے ہیں اس وقت حاضر.
کیا ان تحریکوں کے اثرات پاکستان پہ بھی مرتب ہو پائیں گے؟
دیکھیں, جب بھی کوئی حریت کی آزادی کی تحریک چلتی ہے اس کے اثر پوری دنیا کے اوپر ہوتے ہیں. ایران کے اندر انقلابی اسلامی انقلاب آتا ہے امام خمینی کی قیادت میں, اور اس کی بازگشت آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مستضعفین جہان کو ایک امید ملتی ہے. جب عالم اسلام کے اندر یہ تبدیلی آئے گی تو پاکستان کے اندر وہ حکمران کہ جو آج تک بھی اپنی امیدیں غرب سے لگائے ہوئے ہیں, وہ سیاسی ٹولے کہ جو آج بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے حکومت غرب سے لینی ہے, ہم نے امریکہ سے لینی ہے حکومت, ان کو ابھی سوچ لینا چاہیے. اگر آپ نے حکومت اپنی عوام سے لی تو آپ بشار کی طرح باقی رہ جائیں گے, لیکن اگر آپ نے اپنی حکومت یعنی زین العابدین کی طرح غرب سے لینا چاہیے یا حسنی مبارک کی طرح غرب سے لینا چاہیے, اور اپنی عوام کے ساتھ آپ مخلص نہ تھے تو کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا, آپ کا بھی حشر وہی ہوگا جو ان حکمرانوں کا ہو رہا ہے.
بہت شکریہ,
شکریہ.